یہ جو تیسری صورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی صورت الحج، اس کا سٹائل بالکل مختلف، مزاج منفرد، لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے. جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں، سورہ یوسف منفرد، اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ طہٰ، وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی. دوسرا سب گروپ، اس میں یہ دو صورتیں تقریباً ایک مزاج کی، ایک ان کے درمیان جو ہے نسبت غوبیت، سورہ راز اور سورہ ابراہیم ہے. تیسری صورت سورہ ہجر ہے. اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے، سورہ راز کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں، گویا کہ 7 آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے. سورہ ابراہیم کے 7 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، 7.5 آیات فی رکوع. سورہ ہجر کے 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 16.5 آیات فی رکوع آپ کو ملے گی. یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں لادی ہوئی اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ردم بہت تیز، جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے. دریا کو نار جس نے بھی دیکھا ہے، دریا سوار دیکھا ہے سالام سے یا کہیں اور، تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے شاہراہ ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے والی ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریا سندھ جب دریا خان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ 14-14 بھیڑ چوڑا بھی ہوا کرتا تھا، بارشوں کے زمانے میں 14-14 بھیڑ چوڑائی اسی طریقے سے نیچے باورپور کے ایریا میں. تو یہ فرق ہے اس آیات کا. جو ابتدائی بچی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی، ان میں صوتی آہنگ بہت نمایاں، اس میں ایک باسیقی اور زنا کا پہلو بہت ہی واضح، اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں، کھل کھل کر آتے ہیں، بڑی جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں. اور کے بتایا تھا بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا، درمیانی دور میں کچھ اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں، لمبی لمبی ہیں، اور یہ چیز آ کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے. ایک ایک آیت، آیت الکرسی، آیت البر، وہاں پڑھ چکے آیت الدین، ایک آیت کتنی بڑی. پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں، سورہ النجم میں دیکھتے ہیں، سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں، سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں، سورہ ملک میں دیکھتے ہیں. یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں، ان کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ ہجر ہے. اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے. اب یہ کہ مشرق میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے، اب میں بہت اجرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی ملوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے، مضامین جو ہے تقریباً ایک ہی طرح سے دوڑا دوڑا کر آ رہے ہیں. وہی ایک ان کا مطالبہ، معجزہ دکھاؤ، حصے کو نشانی دکھاؤ، اس کا جواب. تو رد و قضا جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں، 5 صورتیں، اتنے مزاج ایک ہی ہے. تو گویا کہ اس مونوٹمی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے، اس کو یہاں شامل کر دیا گیا. البتہ یہ ہے کہ سورہ شعراء جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 227 آیتیں ہیں اس کی، کل 14 رکوع ہیں، تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا، 16-17 آیتیں ہر رکوع کے اندر. سورہ شعراء اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہاں پر خاص طور پر مجھے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی، یوگی سور صاحبہ میں تھا بھی نہیں. اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو 13 پارے میں شامل ہے، اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے ربما یمد الدین کبھر، یہ پوری جو ہے دوسرے پارے 14 پارے کے اندر ہے. یہی صورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر. سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو 11 پارے میں تھی، اس کی 5 آیتیں جو ہیں یہ 11 پارے میں اور باقی پوری سورت 12 پارے میں. تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں وہ بعد کے زمانے میں کی گئی ہے، اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جبکہ منزلیں پوری پوری صورتیں، 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکی اور مدنی صورتوں میں اردو پوری پوری صورتیں، یہ گروپ جو ہے ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی. منزلوں کا تذکرہ کیونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ اس سلسلے کی آخری سورت ہے اب الف لام را پانچ سورتیں الف لام را سے اور ایک سورت الف لام میم را تلک آیات کتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے اور قرآن مبین کی آیات ہے روما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے ہیں وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا ذر ہم یا کلو و یتمتع اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجیے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجیے یہ کھا پی لے تمتع کر لے فائدہ اٹھا لے زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چلنا چلنا ہے کر لیں وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھے یہ جو یلہم العمل ہے اللہ یلہی الہا ان غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے اگر زیادتی ہے خرابانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دس سے سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا الہا کو متکاثر وہ صورت مبارکہ میں رکھیے ویلہم العمل طول عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی فسوف یعلمون تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت میں ان پر منکشف ہو جائے گی وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا ما تسبق من امتی اجلها وما یستاخرون اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے ہو اور نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت تو معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون اور بڑی دھکائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے انک لمجنون ہمارے نزدیک تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا اثر کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہذا بعض محاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص قالوا یا ایھا الذی اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزل علیہ الذکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے یا دہانی نازل ہوئی ہے انک لمجنون ہمارے نزدیک تم دیوانے ہو گئے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لما تاتینا بالملائکۃ ان کنتم من الصادقین کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو ما ننزل الملائکۃ الا بالحق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم کے اوپر اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب ڈالنے کے لیے آ گئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مان ننزل الملائکۃ الا بالحق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں وما کانوا اذا منذرین اور پھر انہیں کوئی اور مہلت نہیں دی جاتی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقینا ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک کہ تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر کا تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھتے ہوئے سورہ مائدہ میں انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور فیہا ہدی و نور انجیل نازل کی ہم نے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہ لحافظون ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے, لہذا یہ سابقہ ایڈیشن جو ہے نامکمل ایڈیشن ہے. یہ تو یوں سمجھئے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشن کی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں, وہ جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی. نمبر دو, کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں, اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کام ابس تو نہیں کرتا, ضرورت کے بغیر نہیں کرتا, کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا. یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وہی جاری رہنی چاہیے, اس کے جواب ہو جائے گا, یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی, تب بھی وہی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواب پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے, تو پھر اجرائے وحی, یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وحی پہ نعمت تھی کیسے بند ہو سکتی ہے, وحی کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن اجرائے وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی, یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی, یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو, اس میں کوئی ترمیم و تنسیق ہو گئی ہو جو کدھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہو سکے. اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے ابھی جماعتوں میں ابھی قوموں میں. یہ شیعہ جو علیحدہ ہو جانے والے, کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئی نسلوں کے اندر, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی, ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئی, تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیحدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئی. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استہزاء کرتے رہے تبسم کرتے رہے. کذالک نسلکہم فی قلوب المجرمین, اسی طریقے سے ہم اس کو چبو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر, مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چبھ جاتی تھی, وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو استحصال کرتے تھے. لا یؤمنون به, وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت سورۃ الاولین, اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے, یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے, ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئی, لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس پر چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے لقالوا انما شُكِّرَتْ أبصارنا, کہ ہماری تو نگاہوں پر کچھ جادو کر دیا گیا, شکر کر دیا گیا, نظر بندی کر دی گئی تھی. بل نحن قوم مسحورون, حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورة حجر کے پہلے رکوع میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں, دو مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے الذکر, اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی یہ ذکر اور یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزاء کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے. یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے، مجنون جن سے بھی بنا ہے. جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو، اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے. معلوم تو ہے کہ بچہ ہے، پیٹ میں ہے، لیکن یہ کہ جنین ہے وہ، ابھی وہ چھپا ہوا ہے. اسی سے لفظ جنت بنا ہے. جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں، پودے ہوں، گھاس ہو، تو زمین چھپی ہوئی ہو، زمین ڈھکی ہوئی ہے، زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے. جنت وہ ہے. جن علیہ لیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا، جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی. تو یہ جو جن کسی پر آ جانا، جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے. اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا. اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اس نے حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی. اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے. یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرا میں، اور وہاں فرشتہ آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدبو، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں. تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی، بلکہ اس میں ان کے لیے واقعتاً ایک بالکل چونکہ نئی بات تھی، لہٰذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس طرح سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے، ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں، اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات، تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی جنون کاغذہ ہو گیا ہے یا جن کا سارا ہو گیا. تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے. جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جس کا نام سورہ قلم بھی ہے، 29 پارے کی دوسری سورت، اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے. اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی سورتوں میں سے، اسی مشابہت کی وجہ سے. قرآن مجید کا ذکر ہونا اس معنی میں ہے، کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں، خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم، وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے، بس صرف اس پر ضرور کا پردہ تاری ہو گیا. جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی، اب یاد نہیں تھی، معلوم تھی لیکن اب بھول گیا. بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے. وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے، اب اس کے نوالوں کتنے تہخانے ہیں، وہ کسی نچلے تہخانے میں جا کر کھل گئی ہے، وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے. تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو، وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً اس کی یاد آ جائے گی. ایک دوست سے سالہ سالوں میں ملاقات نہیں، کبھی خیال بھی نہیں آیا، بھول گیا اس کو، لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا، کوئی قلم دیا تھا، آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا، ٹرنک کھولا، وہ قلم یا رومال دکھائی دیا، فوراً دوست یاد آ گیا. تو یہ قلم یا یہ رومال ہے، یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے، اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسری بات یاد آ گئی. اسی طرح یہ آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے، تاکہ اللہ یاد آ جائے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈورمنٹ پوزیشن میں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے. تو الذکر، دی ریممبرنس یا دی ریمائنڈنگ، یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں، لیکن جن پر ظہور کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں، ان پردوں کو ہٹا کر تالا کرنا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے. یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے، آسمان کو اور برجوں کو، دیکھنے والوں کے لیے، جو بھی ستارے نظر آتے ہیں، کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے. وہ حفیظ نہ شیطان الرجیم، البتہ اب یہ وہ باتیں جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہم نے ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہلے کی جگہیں بنایا ہے، ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے، جو بھی شیطان مربوط ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے. اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح, کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے, بڑی ماضی قریب کی بات ہے. انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے, جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے, اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے. تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں, بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں, ادراک نہیں, ہم جانتے ہی نہیں. جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے, اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں, ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا. ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ضرور میں آنے والی ہیں. لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے, سیلف کانشسنیس, وہ تین مخلوقات ہیں صرف, ملائکہ, جنات اور انسان. باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر, چاہے وہ برگ کے ہیں یا بحر کے ہیں یا ہوا کے ہیں, فضا کے ہیں, پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں, مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں, ان سب میں شعور تو ہے, خود شعور ہی نہیں ہے. البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے, وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے, تو ان کے اندر پوٹینشیل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے. بس میرا یہ گمان ہے, باقی چیزوں تو میں خاص وسوخ سے کہہ رہا ہوں, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے, کیونکہ ہماری اس پوری جو فیملی ہے, یہ خاندان ہے, جو یہ سولر سسٹم ہے, سورج کا کنبہ کہلاتا ہے, تو اس کا جو منبع سب چشمہ ہے وہ سورج ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے. تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے, وہ اس میں آ جا سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں, کسی مشین کی ضرورت نہیں, کسی اور ذرائع کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے. یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں, آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے, ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں, تو یہ پھر ان سے کچھ بھی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں, کاہل لوگ ہیں, ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ بلائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی, اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے. ایسے ہی جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا, اب اس کا اجرا ہوا ہے, اب کوئی ٹائپ کرے گا, ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا, وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا, پہنچتے پہنچتے وقت کرے گا. اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے, وہ تو آ جائے گا, تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو, اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے, دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے. تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں, یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ عالم, اس نے جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائل نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹچ پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو سمجھیے کہ ایمان مل رہے کلو میں نندے رب دینا ہمارے رب کے طرف سے ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے, جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقا ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کوآپریشن ہو جاتی ہے. وہ حفیظ نہ بالکل شیطان رجیم, اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے جو مردود ہیں. اتنا من اس طرح کا سما سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لے بھاگا, مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہے, کیونکہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے, نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے, بہت قرب ہے, لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا آزادی, لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہیں میں شامل تھا, اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں. الا من استرق السمع, اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا, فات ماہو شہاب مبین, تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارا چمکتا ہوا. یہ مثال ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے. والارض مددناها اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے. والقینا فیہا رواسیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے. یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران. فامبتنا فیہا من کل شیء موزون اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے, یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی. بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہے وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک نسل کی نسل سے وجود میں آ جائے گا. تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر, تمام چیزیں جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق ایک مجھے کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے. بالکل نشائی موزون ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے. وجعلنا لکم فیہا معاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے. ومن لستم لہ برازقین اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تو رزق نہیں دیتے. ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے تو اس میں کچھ دانا ڈالنا ہے, لیکن کتنی مخلوق کا سواری ہے کہ تم نہیں اس کو رزق دینے والے, ہم اس پہنچا رہے ہیں. فَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزائن ہے. لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہے. لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو طے شدہ ہے. یعنی یہ کہ اسٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ اسٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے, حساب کتاب کے ساتھ ہے. مگر جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے. وہ ارسل ریاح نواقحا اور ہم بھیج دیتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں. نواقحا کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے, لیکن اب ادھر اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کے حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے. تو ہوائیں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نظام چل رہا ہے. فانزلنا من السماء ماء پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی. فاسقینا قبوہ پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا. وما انتم لہو بخازنین اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے, اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے. کہاں کس طرح بناؤ گے خزانہ؟ واقعہ یہ ہے کہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھئے کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں یہ کیا ہے؟ یہ واٹر اسٹوریج ہے, ٹینکس نہیں. یہی سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے, وہ پگھل رہا ہے سب دھوپ سے اور پھر وہ نبی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے. وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا, کہیں کنواں کھود لیا, پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا, ڈرین ہو گیا, پھر سمندر سے اب یہاں پر دھوپ کی تمازت سے بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں, پھر وہ واپس جا رہا ہے, پھر وہ جو اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں, وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیا سو. یہ تو نظام ہے اللہ کا اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے. مبدا حیات پانی ہے, مادہ تخلیق حیوانات کا, جس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے, مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے, مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے, لیکن مبدا حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدا پانی ہے اس حیات. تو اب یہ پانی کا سائیکل تم رہو بے خاص زمین, تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو, کتنا سٹور کر سکتے ہو, کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو, کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ وَنُحْيِي اور یہ یقیناً ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں, زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں, اور نحن الوارثون اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے. ہر شے ختم ہو جائے گی, کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی, ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے, ہماری ہی ملکیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے. اب دیکھیں کیونکہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے یہ, اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے, کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے, یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان. یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے, ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابوبکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا, ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا, ہمیں معلوم ہے کہ ابوبکر کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور اب یہ سب لوگ یہیں مان لے آئیں گے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا, وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْأَحْشُرُونَ. اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا. انہ حکیم العلیم, یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے. اب جو اگلا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا, یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے, اور یہ ثقیل اصطلاح تین مرتبہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی. حَمَإٍ مَسْنُونٍ, سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو. دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں ان کو گنتے جائیے. نمبر ایک, تراب, مٹی سے بنایا انسان کو. مٹی میں پانی مل گیا, گارا بن گیا, تو اس کو کہتے ہیں تین. من تین خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, یہ سورہ اعراف میں پڑھا ہے. ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے, اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کے سامنے جھکوں, میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا. تین کے بعد آیا تین لازم, گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے, پوتتے تھے, گارا بناتے تھے, تگاری ہوتی تھی, پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے. کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی, فرمنٹیشن ہوگی تو لیپ سا اٹھے گا, ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو پھٹ جائے گا. لیکن جب وہ گارا گارا سن جاتا ہے, اس میں بھیج پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر اب جب آپ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو, میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے, ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھی, تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک بھیج سا پیدا ہو جاتا فرمنٹیشن سے, وہ تین دن لازم ہے. اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے, یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی تو اس میں ہے حمئن مسنون, سڑا ہوا گارا. پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے. جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے, جس زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے, اس طرح چلتے ہیں تو وہ کرکر کرکر کر ٹوٹتی ہے, کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے. وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے. یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے ضمن میں قرآن میں آئے. حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا, مٹی سے بنایا, تین سے بنایا, گارے سے بنایا, پھر تین لازم سے بنایا, پھر ہمیں مسنون سے بنایا, سلسالن کل فقار سے بنایا, اور سلسالن من حمی مسنون, پھر سلسالن کل فقار آخری سٹیج ہے, وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ ابھی جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں. تو اس سے یقیناً کوراپریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے, اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں. اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے. گویا کہ ایک متفق نزید رائے بو علی بارائے من, قرآن اور سائنس متفق ہو گئے. پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی, پانی ملا, مبدا حیات پانی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے. پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی, اور اسی میں پھر جب وہ دراڑے سی پڑ جاتی ہے سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں, تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا. الجی یا ایمیبا, حیواناتی حیات, اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا. یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ, یہ تمام جو الفاظ جو ہے قرآن کے لیے استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط تعلق قائم ہوتا ہے. اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد, اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر. وہ جان نہ خلق نہ ہو من قبل, اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے, من نار السموم, لو کی آگ سے. اب یہ سموم سے مراد کیا ہے؟ باد سموم آپ نے سنا ہوگا، وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی صحراؤں میں آتی ہے، آگ جھڑک دینے والی گرم ہوا. تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا، جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس بڑی ہوگی ہے تحصیل میں، کہ یہ جو شعلہ ہوتا ہے فلیم، فلیم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لیومینس، وہ نظر آتا ہے، اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے، اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالا جو نظر نہیں آتا، اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے، کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا، اس حصے سے آگ کی اس لو سے، اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہے، اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے، لیکن وہ آگ نہیں ہے، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے. اب ایک یہ قلب ماہیت ہو چکی ہے، ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے، جو ہمارے ٹیشوز ہیں، باڈی ٹیشوز، وہ مٹی تو نہیں ہے، اگرچہ سورس مٹی ہے، بنے مٹی سے، لیکن اب مٹی نہیں ہے، دوبارہ اگرچہ پھر یہ درخت کا مٹی ہو جائیں گے، اس وقت مٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے، ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے. اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے لارے سے، پھر وہی الفاظ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ثقیل لفظ ہے، ثقیل اصطلاح ہے. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا، بشر بنانے لگا ہوں. کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے ہیں لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو، سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی، عیسیٰ کی مثال میں اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہ ایک مثال موجود ہے، لیکن باقی کہیں آپ کو سراہ بشر انسان. جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے، فیضا سمجھے تو جب میں اس کا تسلیہ کر لوں، تخلیق کے بعد تسلیہ ہوتا ہے، جیسے کسی شے کا ایک ہویولا بن گیا پھر اس کی نوک پر سواری جاتی ہے، مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ میں کھڑا ہو گیا، اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں، اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے، اس پہ پینٹنگ ہے، یہ تسلیہ ہے. فیضا سمجھے تو پھر جب میں اسے پوری طرح سے سکھ سے درست کر دوں، صحیح بنا دوں، پورا کر لوں، ون افق تو پی ہے روحی، اور تھوک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے، کہ وہ ہی ضمیر متکلم کا سیدھا ہے، سیدھا سیدھا فقعوا له ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم میں، یہ قصہ آدم و ابلیس، تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے مل کر. دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے، فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ کہانی بدل جائے گی. ابا یہ پورا مارک تو آگے تھی، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے. قال یا ابلیس ما لک لا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھے، کیا سبب ہے، تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے، بہر اس میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے، جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا. قال فخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اس میں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ تم مردود ہو گئے ہو. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک، جزا و سزا کے دن تک، یوم بعث بعد الموت تک. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، دھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك لمنظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا ٹھہرو، ٹھیک ہے، تمہیں دھیل دے دی گئی، تمہیں یہ رخصت مل گئی، تمہیں یہ چھوٹ مل گئی، مہلت مل گئی. الى یوم الوقت المعلوم، اس وقت معین کے دن تک، یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے. وہ ابلیس جو ہے جن، ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے خود اپنی اسی ذات کے ساتھ، باقی اس کی اولاد، اس کی اور نسل جو ہے، اس کی ذریت ہے، وہ اپنی جگہ ہے. قال رب فبما اغویت نے، اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. بما اغویت نے، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدم و حوا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائے گی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو یہ بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کو إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے ان کے جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے تو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پہ وہی لوگ کی جو مخلص ہے مخلصی جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں قال هذا صراط علی مستقیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرا اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا میں نے تمہیں چھوٹ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو بہکا لو باقی یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر گواہ ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی دست پرستی کی طرف مائل ہو نہ وہ بات تو تیری پیروی کریں گے ان کو تو جنہیں چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے اور جس جہنم کی جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کرے گی لہا سماتا ابواب اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے واللہ اعلم ان المتقین فی جنات و عیون اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہل تقویٰ ہوں گے فی جنات و عیون وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں ادخلوها بسلام آمنین ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ یہ مضمون پہلے میں آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ کوئی شکایت کسی سے کوئی تکبر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کے بوتھ ہوا باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی متقابلین لا یمسہم فیہا نصب انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وما ہم منہا بمخرجین نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نبی عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجیے انی انا الغفور الرحیم کہ میں یقین الغفور ہوں رحیم ہوں میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وہ ان عذابی ہو العذاب العلیم میری ایک دوسری شان بھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ لڈز نہ ہو جائے نچلز نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آنکھ بھی لگائے رکھے لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف و رجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وہ نبے ہوں اندیس ابراہیم اور ذرا ان کو بتا دیجیے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان سکول کے بارے میں وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں اس دخل علیہ فقالوا سلاما جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام قال انا منکم وجلون تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے قالوا لا تجلنا نبشر کا بھی غلام علیم ان کا کہ نہیں ذریعے نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آ رہے ہیں قال بشرتموني على ان مسني الكبر كبر فبما تبشرون تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود الا یہاں الا رنگ کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے کوئی غلطی تو نہیں لگی آپ کو قالوا بشرناک بالحق ان کا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی امر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فلا تکن من القانتین تو ابراہیم آپ پھر نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہو. کہ اللہ کی قدرت, اللہ کی رحمت, اے بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے, 87 برس کی عمر میں بیٹا دے دے, جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو کہ بالکل باندھ رہی ساری عمر, اور حضرت زکریا جو ہے بہت بوڑھے ہو چکے تھے, اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے. قال فما قدكم ايها المرسلون, انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو, اے جو بھیجے گئے ہو, ایلچی ہو, تمہارا کیا معاملہ ہے, یعنی کس قدر جا رہے ہو, کیا قصد ہے, کیا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين, ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف, الا آل لوط, سوائے آل لوط, آپ لوط کے گھر والوں کو, اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے, انا لمنجوہ اجمعین, ان سب کو ہم بچا لیں گے, نجات دیں گے, الا امرأتہ, اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے, قدرنا انہا لمن الغابرین, ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط للمرسلون, تو جب یہ لوط کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے, ایک چیز آئے تھے, قال انکم قوم منکرون, وہی بات حضرت لوط نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں, میں آپ کو جانتا نہیں, آپ کون لوگ ہیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ قالوا بل جئنا کبھی ماں کالو کے یم ترون, ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا. آپ جب کہتے تھے کہ تم باز نہیں آؤ گے, ان خبیث فعل کو نہیں تنگ کرو گے, شرک سے باز نہیں آؤ گے, تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, یہ اس میں شک کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اب وہ شے ہم لے کر آئے. وہ تعینہ کبل ہم ورنہ رساد, اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ, قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں, اور ہم سچے ہیں, جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. فاصلے بہار کا بقیر من الليل, تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں, یا ابھی رات باقی ہو, صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے, وہ کبھی اخبار ہوں, اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے, بلا یلتفت منکم احد, اور کوئی آپ سے پیچھے مڑ کر دیکھے نہیں, یعنی کوئی دوستی کوئی یاد آ رہی ہو, کوئی تعلقات اب ستا رہے ہوں دل کو, ممتو ہے تو ضرور, اور چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے, وہ قدینہ علیہ ہے, اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی, یہ فیصلہ ہم نے کر لے کر دیا اسے, ذالک الامر, یہ فیصلہ, ان داد رہا اولائے مقتوع مصبحین, کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی, یعنی یہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا, دونوں شہر جو ہے نسیم منسیہ کر دیے جائیں گے, یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا. وجا اہل المدینہ یہ سب شعور, اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوط کے ہاں, تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفرحون, حضرت لوط نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں, مجھے رسوا نہ کرو, واتقوا الله ولا تخزون, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبوئی مت کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين, انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط, ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکا مت رہو کسی کا, ہم جس کے ساتھ بھی جائیں تمہیں تو کون ہو تم اس میں آنے والے, تم کو ٹھیکے دار بن جاؤ پوری دنیا کے, اب الگ نہ ہٹا کہ ہم نے منع نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو. قال هؤلاء بناتی طفائل, ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں, اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ گہرا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو عورتیں ہیں, تو وہ عرض کر چکا ہوں, اس سے مراد یہ بھی دی گئی ہے کہ میری قوم کی بھی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے, اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا, یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا, یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں, تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے, لامرکنہم لفی سکرتہم یعمہون, تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بد مست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے, عمر عین نیم ہے والا عمر ہے یہ, دل کے اندھے ہو چکے تھے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین, تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھار میں اجالا ہونے کے وقت, مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے, مشرق ہے اجالے کی جگہ, صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے, شرق کے معنی جو اصل میں وہ روشنی ہے, تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت, سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھار نے آ پکڑا, فجعلنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا, یعنی تل پٹ کر دیا, وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتے نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھی وہ اوپر, وہاں کرنا نہیں بگارت ہوئی سجیل, اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی, سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش, ان فی ذلک الآیات للمتوسمین، یقینا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں. یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم، اور الف جو ہے اس میں در حقیقت اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، سین میم ہے اصل. یہ ہوتے علامت، اسم کے معنی بھی علامت ہے. یہ میرا نام ہے، یہ آپ کا نام ہے، یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہچانتے ہیں. تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا، جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے، جو آیات آفاقی، آیات تاریخیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہے، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانها لبسبیل مقیم. اور وہ جو بستیاں تھی وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی، یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک، میڈیٹرینین کے ساحل تک، اور یہ سیدھا راستہ تھا کیروان روٹ، مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا. سویز کینال تھی نہیں، اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، یہ تو کہیں جا کر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا. سویز کینال تھی نہیں، تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہے، یہ ہند چینی کے جتنے بھی سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر، یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر، فلسطین کے ساحل پر. اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے، یہ کیروانز تھے کہ جو ان جہاں سے لے کر سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر. تو یہ راستہ ہے امام مقیم، سبیل مقیم اس کو کہا گیا، سیدھا راستہ، سیدھی شاہراہ. اسی پر یہ اصحاب ہجر کے بھی مسکن تھے، اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے، اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھی. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اسی طریقے سے جو بند والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے. یہ ایکا کا لفظ ان کے لیے آیا ہے، یہ مدین والے. فالتقمنا منہم، یہاں کس طرح تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کس طرح حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا ہے انباء رسل کے انداز میں، باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصۃ النبیین کے انداز میں، باقی یہاں کچھ تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے، یہ انباء رسل کا ذکر ہے. کہ جیسے حضرت شعیب، لیکن شعیب کا نام نہیں آیا، بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے. فالتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا. وانہما لبامام مبین، اور یقینا وہ بھی، یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں، وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے، وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہتے ہیں. اس علاقے کا نام احقاف تھا، قوم کا نام عاد تھا، جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے. اس علاقے کا نام حجر ہے، قوم کا نام سمود ہے، جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ الصلوۃ والسلام. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی، اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوئوں کو، رسولوں کو. ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے، پھر بعد میں اللہ نے آخری نئے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے. وآتیناہم آیاتنا، انہیں ہم نے اپنی آیات دی. ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حس کی نشانی دکھائی گئی، ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ، صالح کی اونٹنی کا بولتا. فکانوا عنہا معرضین، لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے، اعراض ہی کرتے رہے. وکان یرجعون من الجبال بیوتاً آمنین، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے. یہ گھر آج بھی موجود ہے، میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو. فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، جو انہیں بھی آ پکڑائے چنگھاڑ نے صبح کے وقت. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے، وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی، جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا، عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا. تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا، حضرت لوط کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا. تو تین تو ہیں وہ انباء رسل میں سے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ ہود میں اس سے پہلے آ چکا ہے. اب جو آخری 15 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے، اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس طور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، اور ابھی آپ کو، پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے، الگ اعلان اس معنی میں نہیں، دل کے بچوٹ نہیں، بلکہ جن سے تعلق تھا، جن سے دوستی تھی، جن سے پرانی واقفیت تھی، جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی، اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور تو نہیں آیا ہے، خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں. بعض لوگ اس دور میں بات صحیح کی ایسی ہے کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتی ہے، انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی ہے، تو یہ غلط ہے. انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر. پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے، حضرت ابوبکر بہت پرانے دوست تھے، ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے. گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی ہے. حضرت علی ہے جو چچاگرد بھائی ہیں، بلکہ زیر تربیت ہیں، زیر کفالت ہیں، ان سے بات کی ہے. اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس سے بات کی. اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن. لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ دھمکے کی چوٹ الگ اعلان دعوت ہوئی، وہ آیت اس صورت میں آ رہی ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، اور ہم نے نہیں بنایا، تقدیر فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان کے مابین ہے، مگر حق کے ساتھ. پرپز فل کریشن ہے یہ پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، یہ کوئی سلندرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتھولوجی میں ہے، رام کی لیلا ہے، جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے. اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت ہوئی ہو، اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹک دیا، پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹک دیا، پھر پہلا اٹھا لیا. اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے. اسی طریقے سے رام جی جو ہے کھیل رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تخت سے اٹھا کر زمین پہ پٹک دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی کو اٹھا کر وہ راجا بنا دیتے ہیں. تو یہ کھیل ہے رام کا، رام کی لیلا ہے یہ. تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے، اور یہ کوئی آپ تیرا مشورہ ہے؟ نہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية. اس حق کا فیصلہ یہ ہے، اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ رہی ہے. اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حصہ کی گئی ہے. بائی ویری نیچر ہی نوز دس از گڈ دس از ایول. یہ جو اس کے اندر شعور ہے، تنیس ہے، یہ ایون ہے، ایون ہے، یہ اچھا ہے، برا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں. بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ ایش کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے، نیکوکاروں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلح انہیں ان کا مل سکے، اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ایسی زندگی ہو، ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری صلح مل سکے. تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية. قیامت آ کر رہے گی. فاصفح الصف الجمیل. تو اے نبی، آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجیے. یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے، ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے. قیامت آئے گی، یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے. ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے، صبر سے کام لیجئے. پس پڑھی سفر نبی، ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے، سن لیجئے، سنا انسنا کر لیجئے. یہ جو آپ صبر کریں گے، اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بلبنائے تب بشری کے لیے سزا ملنی چاہیے. یہ بلبک مجھے کیا کہہ گیا، ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا، اور یہ مجھے ساحل کہہ گیا یا مسود کہہ گیا. نہیں، پس پہل سفر جمیل. ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجیے، نظر انداز کیجیے. ان رب کا ہوا خلاق العلیم. یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے. اور ظاہر بات ہے جسے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے. سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو جانتا ہے ہر شے. اور یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے، کہاں کہاں ہے، اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے. میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن گھڑی کا بنانے والا جانتا ہے. اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ ہوا خلاق العلیم، وہ تو خلاق العلیم ہے. ولقد آتینا کسب من المثانی. دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا، اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہے. دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجیے، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجیے. اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ. سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص نماز پڑھتا ہے، دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے, دوہرا دوہرا کر. یہ آیت جو ہے, جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ, اس کی بھی نماز ہی نہیں, نماز کا جزء لازم ہے. بلکہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی حسین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی, حدیث قدسی, وہ تو اصل الصلاۃ ہے سورہ فاتحہ. والقرآن العظیم, اور یہی بڑا قرآن ہے, یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے, اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے. اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا, اس کو کافیہ بھی کہا, شافیہ بھی کہا گیا, یہ ام القرآن بھی ہے. ولقد آتینا کہ نبی, ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں. یہ کیوں گنایا جا رہا ہے, ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا. کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, دیکھنے والوں کو احساس ہوتا تھا. ابو جہل مالدار ہے, غریب مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے, یہ محمد تو یتیم تھے, کوئی مال دولت ان کے پاس نہیں, کوئی ان کی حیثیت نہیں. ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو بیوی کا مال ہے, اپنا تو نہیں ہے. یہ ان کی نظام میں جو ان کے معیارات تھے, جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے, وہ تو یہ تھے. اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے, اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختوں تمہیں کیا مانو, ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے. ولقد آتینا کا صبرا من المثانی والقرآن العظیم, ہم نے ان کو وہ 60 آیتیں عطا کی ہیں. ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل, اور نہ تورات میں نہ انجیل میں. یہ سورہ فاتحہ ہے. ولقد آتینا کا صبرا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم, تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے, ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے, اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے, ان کی جائیدادیں ہیں. ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں, اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے, مکے میں بھی ہے. آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ, پرے کاہ کے برابر. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی دنیا سے نہ دیتا. جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا, اللہ کو جاننے والا ہو, تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا مافیہ کی وہی وقت ہونی چاہیے, وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے. آپ کی نگاہ اٹھے گا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم, ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے, آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے. ولا تحزن علیہم, اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے غصے ہو رہے ہیں, آپ اس کو غم نہیں رکھائیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا قربہ ہے, قبیلہ ہے, اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے, لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجیے آپ. وقفِ جناح للمؤمنین, اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے. یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں, یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں, یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں, جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجیے. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ رحمہ, اس انداز میں ان کا استقبال کیجیے, ان کے سامنے تواضع کیجیے, ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے. وقفِ جناح للمؤمنین, یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ طہٰ کے اندر آئے گا. وقفِ جناح لمن تبعک من المؤمنین, اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں, آپ انہیں ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے. یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں, اگلی سورت میں آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں, کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو, والدین کے سامنے تنگ کرنا کھڑے ہو کندھے جو اٹھے ہوئے, بلکہ کندھے ذرا دبا کر. وقف جناح للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین, اور کہہ دیجیے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں, کھلم کھلا خبردار کرنے والا, میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. کمال دلنا عدل مقتصدین, جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے, الذین جعلوا القرآن عزیز, قرآن کو انہوں نے بوٹیاں بنا لیا ہے, اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے. اب اس کے اندر دو رائے ہیں, ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے, اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ, یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی, بھائی فلاں سورت تو میری ہے, وہ تمہیں لے جاؤں گا, وہ فلاں سورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا, وغیرہ وغیرہ. آپ اس میں تقسیم کرتے تھے ہنسی مذاق میں. تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے. ایک رائے یہ ہے, مجھے وہ زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتا ہے, کہ قرآن کے در کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے, کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ولا بالذی بین یدیہ, ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے, وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا, اور وہ گویا کہ تورات تھی اللہ کی کتاب. تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے, اور قراطیسا تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفونہ کثیرا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں. تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر کچھ حصہ غائب کیا کچھ چھپایا, ان دونوں کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کرتے رہیں گے. نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے. یہ لفظ وہی آگے آئے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 تھی, ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے, حساب کتاب لے لیں گے. یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے, آپ ذرا صبر کیجیے. اما کانو یا عملون, جو کچھ کے یہ کر رہے تھے, فسدا بات ہو مر, یہ ہے وہ آیت. اب دنکے کی چوٹ الاعلان کہیے جس کی طرح آپ کو حکم ہوا. یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کو ہی صفا پر کھڑے ہوئے, اور پھر آپ نے وہاں, اگر سے ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے, لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے, شمپون ماریں گے, اب کیسے لوگوں کو بتائیں, کوئی کمیونیکیشن مات میڈیا تو ہے نہیں, کیسے خبر دیں, کیا کریں. تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے بادر دار برہنہ ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا, تاکہ ہر طرح سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے. نذیر عریان کہتے تھے اسے, ننگا خبردار کرنے والا. اب جہاں تک اس کی آواز آ رہی ہے, آواز لگاتا تھا واہ صباح, ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے, اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے, جس کو آج کل آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ, وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا, صبح رات کے 2-3 بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے, اس وقت وہ آتے تھے, حملہ کرتے تھے, گھٹ بات کرتے تھے, قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے. تو واہ صباح, ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے, تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھائی کہاں کی خبر آئی ہے, کون ہے, کون سا قبیلہ ہے, کس کے بارے میں اطلاع ہے, اطلاع صحیح ہے غلط ہے. تو یہ ان کا رواج تھا. تو حضور نے یہ کیا, صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی, ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ, لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوئی صفا پر, واہ صبا ہاتھ کا نعرہ لگایا. اب لوگ آئے دوڑے, کوئی خبر دی ہے, محمد دینا چاہتے ہیں, کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے. وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی, تو اسی مجمعے میں پھر ابو لہب نے کہا تھا تبن لکا حاضر جمع کرنا, تمہارے لیے ہلاکت, تو ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا, ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے. وہ مہاجن تھا, تو یہ مہاجن سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا, میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات انہوں نے بتانی ہے, لیکن تم نے یہ کیا کیا. تو یہ ہے وہ واقعہ, اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی, ابتدائی دور کی ہے. فضا بما تومر وعارض المشرکین, تو دنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور مشرکوں سے اعراض کیجیے, پرواہ نہ کیجیے ان کی. انا کفے ناقل مستحزین, یہ جو استحضاء کرنے والے ہیں, تمسکر اڑانے والے ہیں, ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوئے رہیں گے, ان کی کوئی مخالفت آپ کا اس مال جی کا نہیں کر سکے گی. اللہ ذرا یہ نرون مالدار الہ آخرا, جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں, پسو فیا المون, تو انفریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اب وہ آیت آگے جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں, اور سورہ انعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُ, نہیں ہمیں خوب معلوم ہے, اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے. کسی نے پاگل کہہ دیا, کسی نے مجنون کہہ دیا, آسیب کا سایہ آ گیا, کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے. عتبہ ابن ربیعہ ایک دفعہ آیا, کیونکہ وہ بزرگ تھا, خاندان کا معمر آدمی تھا, بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی, واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے, کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے, تو مجھے بتا دو, میں بلا کے لے آؤں گا, علاج کرا دوں گا تمہیں. اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کسی نے کہا شاعر ہے, کسی نے کہا کہ انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے, آدمی غلام, اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر, اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا ہے, اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر بھونسے مارتے ہیں کہ یہ اب ابھی آئیے. تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی, کوفت ہوتی تھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کا سینہ بھیجتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ جو کچھ یہ وہ کہہ رہے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, بس اپنے رب کے حمد میں اور تسبیح میں لگے رہیے, تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے دم راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے. وہ کم من الصادقین, اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں گے. آپ سجدہ کیجئے, تسبیح کیجئے, حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ, تعلق اللہ ہے کہ جو ان تمام شکتیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط پر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے. اور وہ یقینی بات کیا ہے؟ جو یقینی شے ہے, شدنی ہے, موت, یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش, اندر ہی رہ میں تراش و میں خراش, آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے. یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے, یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے, اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے, اللہ کا فیصلہ آ جائے. لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.